صحیح بخاری کا درس نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد یو کے بھائی جو ہیں انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آج طاہر القادری صاحب کے بارے میں بیان ہونا چاہیے, تو اس وجہ سے انشاءاللہ صحیح بخاری کا درس اگلے منڈے سے دوبارہ جو ہے شروع کیا جائے گا. آج کے اس درس کا موضوع طاہر القادری صاحب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذا قلتم فاعدلوا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم کوئی بات کرو تو انصاف والی بات کرو. تو میرا آج کا موضوع محمد طاہر القادری صاحب ہیں جو پاکستان میں بریلویوں کے ایک حلقہ فکر میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نام سے مشہور ہیں. منہاج القرآن کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام ان کی ذات کے بارے میں ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں, ان کا طریقہ استدلال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق ہر انسان کو عطا فرمائے. طاہر القادری صاحب ان کی شخصیت پر, ان کی ذات پر ہمیں جو اعتراضات ہیں ان میں سے چند اعتراضات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موضوع بے اصل, باطل اور ضعیف روایات اپنے مذہب, اپنے فرقے کی تائید میں پیش کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جان بوجھ کر اپنے مطلب والی روایتوں میں جھوٹے حوالے دیتے ہیں. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کتابوں میں جھوٹے راویوں سے روایتیں لیتے ہیں, بطور استدلال اور بطور حجت لیتے ہیں. کذاب راویوں کی روایت بطور حجت پیش کرتے ہیں. اسی طرح ان کے عقائد میں بھی بہت خامیاں ہیں اور مسلمانوں کے بعض اجماعی مسائل سے بھی اختلاف کرتے ہیں, جن میں دیت کا مسئلہ مشہور ہے. 1984 میں طاہر القادری صاحب نے عورتوں کی آدھی دیت کے مسئلے کا انکار کیا تھا. بریلوی جو حلقہ ہے اس میں بھی ایک بڑا گروہ طاہر القادری صاحب کے مخالف ہے. اس گروہ والوں نے طاہر القاضی صاحب پر رد کیے ہیں اور بعض نے کتابیں بھی لکھی ہیں. مثلا ایک کتاب یہ میرے پاس موجود ہے جو ادارہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام گجرانوالہ سے چھپی ہے. اس کے لکھنے والے کوئی پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی ہیں, جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان. یہ بریلیوں کے کوئی مولوی ہیں, انہوں نے یہ کتاب بڑی لکھی ہے جس کے صفحات ہیں 296 طاہر القادری صاحب کے رد میں, اور نام رکھا ہے خطرہ کی گھنٹی. کتاب مستطاب پروفیسر طاہر القادری علماء اہل سنت کی نظر میں, یعنی انہوں نے علماء بریلویت کی نظر میں طاہر القادری صاحب کو پیش کیا ہے, اس پر رد کیا ہے, جس میں دیت کا مسئلہ بھی بیان کیا. تو یہ خیر ان کی اپنی بات ہے, میں آپ کے سامنے یہ جو دو تین بنیادی اختلافات ہیں حدیث کے پیش کرنے کے بارے میں, تو وہ آپ کے سامنے طاہر القادری صاحب کی کتابوں سے بحوالہ پیش کرتا ہوں. کیونکہ دین اسلام کا دار و مدار قرآن اور حدیث پر ہے, تو اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں یا موضوع حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں پیش قدم رہتا ہے اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے, تو عام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایسے انسان سے بچ سکیں, اس کے شر اور فتنے سے بچ سکیں. بعض اوقات انسان کوئی ضعیف روایت پیش کر دیتا ہے, کبھی فضائل میں کبھی غلط فہمی کی وجہ سے کسی مسئلے میں, لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو کہ اختلافی مسائل ہیں. مثلا اہل حدیث کے اور حنفیوں کے درمیان اختلافی مسائل ہیں, یا اہل حدیث اور بریلیوں کے درمیان اختلافی مسائل ہیں. اختلافی مسائل میں جان بوجھ کر ضعیف یا مردود یا باطل روایت پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت پیش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر محبت نہیں کرتا, کیونکہ اگر وہ صحیح طور پر محبت کرتا تو باطل بات کو, جھوٹی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرتا, یہ نہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المنہاج السوی من الحدیث النبوی, یہ منہاج القرآن پبلیکیشنز لاہور سے چھپی ہوئی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن چھپے ہیں. میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ چوتھا ایڈیشن ہے دسمبر 2005 کا. اس کتاب کے صفحے 884 ہیں, یعنی تقریباً 900 صفحے کے قریب یہ کتاب ہے. اس کتاب میں طاہر القادری صاحب نے مختلف مسائل بیان کیے, ان مسائل میں سے ایک مسئلہ طاہر القادری صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کرنے کا بیان, تکبیر اولی کے علاوہ نماز میں رفع دین نہ کرنے کا بیان. یہ صفحہ 223 پر باب انہوں نے باندھا ہے. اس باب کے تحت صفحہ نمبر 228 پر حدیث نمبر 258 طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ رواہ الدارقطنی. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اس کے ترجمے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی. یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے. یہ حدیث لکھی ہے طاہر القادری صاحب نے رفع دین نہ کرنے کے بارے میں. اہل حدیث کے خلاف یہ مضمون لکھا ہے انہوں نے اور حوالہ دیا ہے رواہ الدارقطنی. اور نیچے تخریج میں لکھتے ہیں کہ دارقطنی اخرج الدارقطنی فی سنن جلد 1 صفحہ 295. یہ سنن دارقطنی اب میرے ہاتھ میں ہے, یہ مکہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے عباس احمد الباز کا. اس میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 295 پر یہ حدیث موجود ہے جو کہ طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے اور اس کا نمبر ہے 1120. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, یہ سن لیں آپ, تفرد بھی محمد ابن جابر وکان ضعیفن. اس حدیث کو صرف محمد بن جابر نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف تھا. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اس کے ساتھ محمد بن جابر نے تفرد کیا اور وہ ضعیف تھا. یعنی امام دارقطنی اس حدیث کے راوی محمد بن جابر پر جرا کرتے اور کہتے ہیں وہ ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ روایت بیان نہیں کرتا. تو امام دارقطنی نے اس حدیث پر جرا کیے اور طاہر القادری صاحب اس سے استدلال کر رہے ہیں, جرا کو چھپا لیا. اب پاکستان میں ہندوستان میں جو اردو دان طبقہ ہے جن کے پاس اصل کتابیں موجود نہیں ہیں تو وہ تو بیچارے یہ سمجھیں گے کہ طاہر القادری صاحب نے تو بڑا حوالہ دے دیا ہے, یہ رفع دین نہ کرنے کی بڑی دلیل مل گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حوالہ علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ حدیث کی جس کتاب کا یہ حوالہ ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا راوی ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار نہ ہونے والا, یعنی ایسا راوی جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, نا قابل اعتماد راوی ہے. اس راوی کی روایت ہو طاہر القادری صاحب نے پیش کیا. اسی طرح یہ تو ایک رفع دین کا مسئلہ تھا, اب دیکھ لیں آمین بالجار کا مسئلہ ہے. تو اسی کتاب المنہاج السوی میں صفحہ نمبر 245 پر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں عن ابی وائل رضی اللہ عنہ قال کان علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہما لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بتعوذ ولا بآمین رواہ الطبرانی. کہتے ہیں کہ حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تامین آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے. اس حدیث کے بارے میں یہ ترجمہ بھی طاہر القادری صاحب کا تھا. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں رواہ الطبرانی, اس کو طبرانی نے روایت کیا. نیچے اس حدیث کی تخریج میں طبرانی کی المعجم الکبیر کا حوالہ دیا ہے طارق قادری صاحب نے، جلد 9 صفحہ 263 اور حدیث نمبر 9304، یہ 9304 حدیث نمبر لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ عن ابی سعد البقال عن ابی وائل قال کان علی و ابن مسعود لا یجران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بآمین. تو اس حدیث کی سند لکھی ہوئی ہے. اس حدیث کی سند میں یہ جو ابو سعد البقال راوی ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب و تعظیم میں لکھا ہے کہ تقریب و تعظیم میں 2389 نمبر ہے کہ سعید بن مرزبان العبسی ابو سعد البقال الکوفی ضعیف مدلس، ضعیف مدلس راوی تھا. تو اسی طرح یعنی جس طرح رفیدین کے مسئلے میں انہوں نے ضعیف روایت پیش کی ہے، اسی طرح آمین بالجار کے مسئلے میں بھی طاہر القادری صاحب نے ضعیف روایت پیش کی ہے. حالانکہ مسئلہ یہ احکام کا ہے، کوئی فضائل کا مسئلہ ہے نہیں، اور بڑا اختلافی مسئلہ ہے اہل حدیث کے اور غیر اہل حدیث کے درمیان. یہ آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں ان کی باتیں. اب ایک اور روایت دیکھیں 259 صفحے پر المناج السوی کے، اب تراوی کا مسئلہ آ گیا. تراوی کے مسئلے میں بریلوی حضرات یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراوی پڑھنی چاہیے. تو 259 صفحے پر حدیث نمبر 306 طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوا الوتر. رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی والطبرانی واللفظ لہ وابن حمید. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اس میں انہوں نے نیچے تخریج میں بیہقی کا حوالہ دیا ہے، بیہقی کی سنن کبری کا جلد نمبر 2 496، یہ جلد نمبر 2 496 بیہقی کی سنن کبری میرے ہاتھ میں ہے. اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 20 رکعت تراویح والی، اور امام بیہقی اس کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کے ساتھ ہی تفرد ابی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی وہ ضعیف، کہ اس حدیث کے ساتھ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ اس نے تفرد کیا، یعنی اس کے سوا کسی اور نے یہ حدیث بیان نہیں کی اور وہ ضعیف راوی تھا. اب دیکھیں یہ ضعیف علی جرا طاہر القادری صاحب نے چھپا لی، اور یہ صرف ضعیف ہی نہیں تھا بلکہ اس راوی پر سخت جرائے. حافظ ابن حجر نے تقریب تہذیب میں لکھا ہے متروک الحدیث، کہ اس کی حدیث متروک ہے یعنی شدید جرا انہوں نے کی. تو یہ تین جو مسائل ہیں اختلافی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس میں طاہر القادری صاحب نے ضعیف اور مردود روایتیں اپنے مذہب کی تائید کے لیے پیش کی ہیں، اور اختلافی مسائل میں وہ یعنی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی طرح تراوی کی باس میں ہی طاہر القادری صاحب صفحہ نمبر 252 پر لکھتے ہیں کہ وَأَخْرَجَهُ الْعَسْقَلَانِ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ 20 رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فلام یخرج الیم ثم قال من الغد خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها. ترجمہ کرتے ہیں کہ اور امام اسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراوی پڑھائی، جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے، پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے. یہ اب 20 رکعت تراویح کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب التلخیص الحبیر کا حوالہ پیش کیا. تعلقہ دسم، یہ التلخیص الحبیر میرے ہاتھ میں ہے اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے، طاہر القادری صاحب نے نیچے تخریج میں لکھا ہے اس حدیث کی 297 نمبر حدیث ہے، لکھا ہے جلد نمبر دو صفحہ 21 میں نکالا ہوا ہے، حدیث نمبر 540 ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ حافظ ابن حجر نے لکھے ہیں، اور یہ حافظ ابن حجر کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ رافی کے الفاظ ہیں ان سے پہلے ایک عالم کے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، متفقن علی صحتی من حدیث عائشہ دون عدد الرکعات. یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس میں یہ رکعتوں والی تعداد موجود نہیں ہے. یعنی یہ طاہر القادری صاحب نے جو 20 رکعتوں والی بات لکھی ہے یہ موجود نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. حافظ ابن حجر نے رد بھی کر دیا، صاف لکھ دی، لیکن طاہر القادری صاحب نے اس کو چھپا لیا. یہ بہت بڑی خیانت ہے جس کا ارتکاب طاہر القادری صاحب نے کیا. ایک آدمی جب دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا مفکر بن کر، ایک بہت بڑا شیخ الاسلام بن کر پیش ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کتابوں میں، اپنی تحریر میں، اپنی زبان میں اور اپنے قلم سے جھوٹی بات نہ لکھے، جھوٹ کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ جھوٹ کو جو لوگ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچ سکتے. ایک دن تو سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے سامنے. اب دیکھیں اسی کتاب المنہاج السوی میں طاہر القادری صاحب نے صفحہ نمبر 805 پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. محدثین کرام اس کا انکار کرتے ہیں. امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے یہ ثابت ہے سوالات میں، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہے. تو محدثین کرام تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ حنفی حضرات اور کچھ بریلوی اور دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب تابعی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے صحابہ سے حدیثیں بھی سنی. تو طاہر القادری صاحب نے المنہاج السوی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک واسطہ کی روایات کا بیان. ایک واسطہ کا مطلب یہ کہ امام صاحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ہی واسطہ تھا، ایک ہی راوی تھا یعنی صحابی. تو یہ حدیث نمبر 1041 ہے. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، روا ابو حنیفہ تھا رضی اللہ عنہ قال سمعت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اخرجہ فی مسندہ. طاہر القادری صاحب ترجمہ کرتے ہیں، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، اور نیچے لکھا ہے حوالہ طاہر القادری صاحب نے کہ اس کو خوارزمی نے جامع المسانید میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 83 پر. یہ میرے ہاتھ میں جامع المسانید ہے خوارزمی کی، اور جلد 1 کے صفحہ 83 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ نسخہ چھپا ہوا ہے مکتبہ اسلامیہ سمندری لائل پور کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلب العلم فریضہ والی حدیث. پھر لکھا ہے اس کو کہ اخرجہ, یہ خوارزمی اس کتاب کا مصنف, 593 ہجری میں پیدا ہوا تھا. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے تھے. تو امام صاحب کی وفات کے تقریباً 443 سال بعد یہ پیدا ہوا, اور 665 ہجری میں یہ فوت ہوا تھا. تو یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے, یہ خوارزمی کی کتاب ہے, اور خوارزمی کا سچا ہونا, قابل اعتماد ہونا یہ ثابت نہیں ہے. خوارزمی یہ لکھتا ہے کہ اخرجہ فلان, صدر لکھتا ہے اس کی, اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے, لکھتا ہے کہ عن ابی العباس احمد ابن سلط ابن المغلس الحمانی. اس حدیث کو احمد بن سلط الحمانی نے بشر بن ولید سے روایت کیا ہے, اس نے قاضی ابو یوسف سے, اس نے امام حنیفہ سے. اب یہ احمد ابن سلط کون ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. طاہر القادری صاحب نے جس راوی کی روایت پیش کی ہے نا, جس راوی کی روایت کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے, اس کے بارے میں سن لیں. حافظ زابی میزان الاعتدال میں اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر, کذاب, یہ جھوٹا راوی تھا. احمد بن محمد ابن سلط ابن المغلس الحمانی یہ جھوٹا راوی تھا, جھوٹا آدمی تھا. پھر حافظ زابی نقل کرتے ہیں امام ابن عدی سے, امام عبداللہ بن عدی اسماء و رجال کے اہل سنت کے ایک بڑے امام گزرے, جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الکامل فی الضعفاء. تو امام ابن عدی فرماتے ہیں, یہ اب میرے سامنے جو نسخہ کھلا ہوا ہے لسان المیزان کا, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 269 ہے, اس کے بعد 270 ہے, 271 ہے. تو ابن عدی فرماتے ہیں, رأیتہ سنہ 97 و 200, اس آدمی کو, یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے جامع مسانید والی, اور طاہر القادری صاحب اس حدیث کو لے کر لوگوں کے سامنے مشہور کر رہے ہیں, اس آدمی کے بارے میں ابن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے 297 ہجری میں اس کو دیکھا, یعنی میری اس سے ملاقات ہوئی ہے 297 ہجری میں. فقط در تو ان لو سے 3 سنتن اکثر, پس میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 60 سال یا زیادہ ہے. وہ مات اسنا سمان و سلاس میں, یہ 308 ہجری میں فوت ہو گیا تھا, مر گیا تھا. پھر امام ابن عدی فرماتے ہیں, ما رائے تو فل کذابین اقل حیا امنو, میں نے جھوٹوں میں اتنا بے حیا کوئی نہیں دیکھا, یعنی میں نے جو لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں, لیکن اتنا بے حیا بے شرم جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا. یہ وہ راوی ہے جس کے بارے میں حدیث کا یہ بڑا امام گواہی دیتا ہے کہ یہ بے شرم بے حیا جھوٹا راوی تھا, اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں دکھا امام ابن عدی نے. آگے یہ لکھا ہے کہ ابن قانے یعنی حنفی ایک بڑا امام ہے, اس نے کہا لے سب سکا, یہ آدمی قابل اعتبار نہیں تھا. پھر فرمایا کہ وقال ابن ابی الفوارس, ابن ابی الفوارس ایک محدث نے فرمایا کان یز الحدیث, یہ حدیثیں گڑتا تھا, یعنی یہ آدمی حدیثیں بناتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا تھا. اچھا آگے نقل کیا ہے, یہ تو تین بڑے اماموں کی گوئیں گزر چکی ہیں زاوی کے علاوہ. آگے امام ابن حبان سے نقل کی, امام ابن حبان فرماتے ہیں, راودنی اصحابنا علی ان اذب الیف اسمع منو, تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے حدیثیں سنوں. فاخذ تو جزن لے ان تاخبہ فی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لی تاکہ اس میں سے انتخاب کروں اس کے پاس جاؤں. پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فعلم تو, یا اس کے اس پاس جانے سے پہلے ہی فرماتے ہیں فعلم تو انہ یضع الحدیثہ, مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے. فلم اذہب الیہ, پھر میں اس کے پاس نہیں گیا. پھر فرماتے ہیں ورائیت یروی عن جماعت ما اخصب رام, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جماعت سے حدیثیں بیان کرتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس نے انہیں دیکھا تھا. آگے نقل کیا ہے قال الدارقطنی, امام دارقطنی فرماتے ہیں کان یضع الحدیث, یہ حدیث گھڑتا تھا. پھر اس کی حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے ہذا کذب, یہ جھوٹ ہے. یہ حدیث بھی طاہر القادری صاحب نے لکھ رکھی ہے جس کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا ہے. اس کے اوپر امام ابو نعیم نے بھی جرح کی, حاکم نے بھی جرح کی, برقانی نے بھی جرح کی, اور کسی نے بھی اس کو اچھا نہیں کہا. محدثین میں سے کوئی محدث بھی اس آدمی کے بارے میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ اچھا آدمی تھا. تو یہ بالکل جھوٹا راوی بیان کرتا ہے کہ امام ابو نفا نے فرمایا تھا کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اسی طرح طاہر القادری صاحب نے اس کتاب المنہاج السوی میں صفحہ نمبر 850 پر آخری حصے پر ایک سند لکھی ہے جو وہ نقل کرتے ہیں محمد بن اسد شیبانی سے, اور لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تک میری یہ سند ہے. اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام لکھا ہے طاہر القادری صاحب نے عن الاستاد عبداللہ بن محمد الحارث الحنفی. یہ عبداللہ بن محمد بن حارث جو ہے اس کے حالات آپ کے سامنے میں اسماء الرجال کی کتاب لسان المیزان سے رکھتا ہوں. لسان المیزان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عبداللہ بن محمد بن حارث بن یعقوب الحارثی, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابن الجوزی نے کہا ابو سعید الرواس کہتے ہیں یتم بوضع الحدیث, اس حدیث اس راوی پر یہ تومت لگی ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا. احمد سلیمانی نے کہا کان یزو حاضر اسناد علی حاضر متن, یہ سند گھڑتا تھا, ایک متن پر لگا دیتا تھا, ایک متن گھڑتا تھا دوسری سند پر لگا دیتا تھا. اور اسی طرح ابو زرہ احمد بن حسین الرازی نے کہا یہ ضعیف ہے. حاکم نے کہا یہ عجیب روایتیں افراد بیان کرنے والا ہے سچے راویوں سے. خطیب نے کہا کہ اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جاتی. خلیلی نے کہا کہ یہ استاد کے ساتھ مشہور ہے اور یہ کمزور راوی تھا, اس کو ضعیف انہوں نے کہا ہے, یعنی محدثین نے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ تدلیس کرتا تھا. خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ یہ عجیب اور منکر اور غریب روایتیں بیان کرتا تھا, یہ حجت نہیں ہے. اسی طرح امام بیکی کی کتاب القراءت میں صحیح سند کے ساتھ ایک بڑے محدث سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آدمی حدیثیں گھڑتا تھا. تو طاہر القادری صاحب جھوٹے راویوں کی روایتیں پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, مردود روایتیں پیش کرتے ہیں, اور جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا تلخیص العبیر کا, کہ خیانت بھی کرتے ہیں. اب ایک طاہر القادری صاحب کا ایک بڑا جھوٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, رکھتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے الاربعین فی فضائل النبی الامین. اس کتاب کا نام یعنی اربعین ہے اور منہاج القرآن کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اور یہ چوتھا ایڈیشن ہے 2002 کا. بریلیوں کا ایک مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب ان سے لغزش ہو گئی تھی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تھی. اس بارے میں وہ ایک موضوع حدیث پیش کرتے ہیں مستدرک الحاکم سے. یہ موضوع حدیث طاہر القادری صاحب نے کتاب الاربعین میں صفحہ نمبر 54 اور صفحہ نمبر 55 پر لکھی. یہ حدیث لکھنے کے بعد طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے. امام حاکم نے یہ کہا ہے لیکن یہ ان کا وہم ہے, کیونکہ اس حدیث کے راوی کو امام حاکم خود جھوٹا سمجھتے ہیں اپنی کتاب المدخل میں, اور اہل سنت کے امام حافظ زابی نے امام حاکم کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. پھر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں امام بیقی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے, اور نیچے حوالہ یہ دیا ہے تخریج میں بیحقی کی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ 489 489. آپ نے سن لیا کہ وہ جو حدیث ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے لغزش یعنی غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے جو دعا کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی. قرآن تو کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, لیکن اس روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی. تو طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ امام بیقی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ امام بیقی کی کتاب دلائل النبوہ ہے میرے ہاتھ میں, جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 489 489. اس میں یہ حدیث امام بیقی روایت کرتے ہیں, یہ وسیلے والی حدیث, اور روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں تفرد ابی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم من ھذا الوجہان وہو ضعیف واللہ اعلم. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے بیان کیا ہے اس سند کے ساتھ, اور یہ اور وہ ضعیف ہے, یعنی یہ راوی ضعیف ہے, یہ مراد ہو سکتا ہے متواتر, یا یہ روایت ضعیف ہے. امام بیقی اس حدیث کو یا اس کے راوی کو ضعیف کہتے ہیں, اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ امام بیقی نے صحیح قرار دیا. ممکن ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی, یہ کتاب الاربعین میں ہو سکتا ہے کمپوزنگ کی یہ غلطی ہو, کمپیوٹر والی غلطی ہو. تو یہ میرے پاس طاہر القادری صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ توحید اور حقیقت شرک. یہ طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے, منہاج القرآن سے چھپی ہوئی ہے, اور اس کی یہ 7 ایڈیشن میرے پاس ہے جو جون 2005 میں چھپا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 264 265 اور 266 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو جن اجل علماء اور ائمہ و حفاظ حدیث نے اپنی کتب میں نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں: البیقی فی الدلائل جلد 5 صفحہ 489, ابو نعیم فی الحلیہ جلد 9 صفحہ 53, التاریخ الکبیر جلد 7 صفحہ 374, المعجم الصغیر للطبرانی جلد 2 صفحہ 82, الحسمی فی مجمع زوائد جلد 8 صفحہ 153, ابن عدی فی الکامل جلد 4 صفحہ 1585, الدر المنصور جلد 1 صفحہ 60, العاجری فی الشریعہ 442 425, فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 150. یہ اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہے طاہر القادری صاحب نے کہ ایک ہی سانس میں انہوں نے نو کتابوں پر، نو اماموں پر جھوٹ بولا ہے. یہ البیکی، امام بیکی کی کتاب الدلائل تو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ انہوں نے تو اس حدیث کو یا اس کے راوی کو ضعیف قرار دیا، صحیح بالکل نہیں لکھا. اسی طرح یہ ابو نعیم کی جو حلیت الاولیاء کتاب ہے اس میں بھی اس کو صحیح نہیں لکھا گیا. التاریخ الکبیر میں تو یہ روایت ملی نہیں. الموجم الصغیر طبرانی کی میرے ہاتھ میں ہے، جلد 2 اور صفحہ 82 کا حوالہ دیا ہے طاہر القادری صاحب نے، یہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کو بالکل صحیح نہیں کہا گیا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اسی سند کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اسی سند کے ساتھ یہ مروی ہے اور اس کا راوی احمد بن سعید جو ہے وہ متفرد ہے. تو طاہر القادری صاحب نے یہ جو جھوٹے حوالے دیے اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ یعنی روایت میں قابل اعتماد نہیں ہے. طاہر القادری صاحب بذات خود اگر کوئی حدیث، کوئی روایت بیان کریں تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو کس منہ سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ پر حملہ کرتے ہیں، محدثین کرام پر وہ حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ باب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تبویب صحیح نہیں ہے صحیح بخاری کی، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنے گریبان میں تو جھانکے کہ وہ صاف صاف واضح طور پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں محدثین کرام سے جو انہوں نے نہیں لکھا ہوتا اپنی کتابوں میں. یہ آخر میں طاہر القادری صاحب کے فقی موقف کا ایک حوالہ آپ کو سناؤں. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بلا سود بینک کاری. عبوری خاکہ، اس کے مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ادارہ منہاج القرآن کی چھپی ہوئی ہے اور یہ ایڈیشن ہے اشاعت 2 میں، میرے پاس 1987 والا اس کا ہے، نہیں بلکہ 100 میں، اشاعت 100 میں 1987 والی. اس کتاب میں طاہر القادری صاحب نے ایک باب باندھا ہے، باب 4 ہیلہ اسقاط ربا. آپ نے ہیلہ اسقاط تو سنا ہوگا، ایک تو اسقاط حمل ہوتا ہے، ایک ہیلہ اسقاط ہوتا ہے جس میں لوگوں کے اوپر اگر کوئی نمازیں وغیرہ روزے ہوتے ہیں تو اس کو گرایا جاتا ہے. اور ہیلہ آپ جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے کہ ہیلہ دھوکھا ایک چال ہوتی ہے، تو ربا کہتے ہیں سود کو. سود کے یعنی حلال کرنے کے لیے ہیلہ جو ہے، طاہر القادری صاحب نے یہاں لکھا ہیلہ اسقاط ربا، یہ اس کتاب سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا. یعنی یہ کتاب جو ہم نے دیکھی ہے اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہیلہ اسقاط ربا کا بھی قائل ہو. تو طاہر القادری صاحب نے سود کو جائز قرار دینے کے لیے یہ باب باندھا ہے. اس میں اس کے بعد اگلے باب میں طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ 10 کا نوٹ سال کے وعدے پر 12 روپے میں بیچنا. لکھتے ہیں مذکورہ بالا اصول کے تحت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب، رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کا نوٹ دوسرے شخص کو سال بھر کے وعدے پر 12 روپے میں بیچ دے، یہ سفر مست ہوئے، تو یہ جائز ہے. دوبارہ سن لیں، یہ احمد رضا خان بریلوی سے نقل کرتے ہیں طاہر القادری صاحب، کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کا نوٹ دوسرے شخص کو سال بھر کے وعدے پر 12 روپے میں بیچ دے تو یہ جائز ہے. آگے انہوں نے حوالہ دیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر سود کیا ہے؟ اگر 10 روپے کا نوٹ 12 روپے پر بیچنا جائز ہے تو 10,000 12,000 کے بدلے جائز ہے، وہ بھی جائز ہونا چاہیے. تو جب یہ جائز ہے 10,000 تو 10,000 15,000 کے بدلے بھی جائز ہوگا. تو اگر یہ سود نہیں ہے تو بتائیں طاہر القادری صاحب اس کے پیروکار کہ سود کسے کہتے ہیں. تو یہ واضح سود ہے جس کے لیے وہ چھٹی دے رہے ہیں، اسی لیے تو اس سے پہلے وہ ہیلہ اسکات ربا کباب مانتے ہیں کہ یعنی سود کے جائز ہونے کے لیے ہیلہ دھوکہ کس طریقے سے دھوکہ کیا جاتا ہے. اور یہ ہیلے محدثین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. محدثین نے اس پر رد کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ہیلوں پر رد کیا ہے. اور اسی طرح سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جیسا کہ امام بیکی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں کہ کل قرض جرہ منفعتن فوربا, ہر قرضہ جو کسی نفع کو کھینچے وہ سود ہے. تو یہاں پر قرضہ جو ہے 10 روپے کا قرضہ 12 روپے کو کھینچ رہا ہے 2 روپے کو, تو یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو طاہر القادری صاحب کتاب لکھتے ہیں بلا سود بینکاری, اور اندر سود کے جائز کرنے کے لیے ہیلے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سود جائز ہو جاتا ہے. تو یہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے اس بیان میں. ایک تو یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ضعیف اور منکر روایتیں بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, اور اس جگہ بیان کرتے ہیں جہاں پر ان کے اپنے فرقے کا استدلال مطلوب ہوتا ہے. مخالفین پر رد کے دوران خاص احکام میں, بنیادی مسائل میں, عقیدے کے مسائل میں بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں. اب حافظ ابن حجر نے آگے وہ جرہ کر رکھی ہے اس روایت پر, امام بیکی نے جرہ کر رکھی ہے, دارقطنی نے جرہ کر رکھی ہے, اس کو چھپا کر کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں. اسی طرح جھوٹے اور جھوٹے کذاب راویوں کی روایتیں بطور حجت پیش کرتے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پیش کی. حالانکہ امام ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امام صاحب فرماتے تھے میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ افضل انسان کوئی بھی نہیں دیکھا. تو یہ عام لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام تابعین سے افضل تھے. اگر امام صاحب نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے کہ میں نے عطا سے زیادہ کوئی افضل نہیں دیکھا, کیونکہ عطا تو صحابی نہیں ہے, وہ تابعی تھے. تو امام صاحب خود اپنے تابعی ہونے کا انکار کر رہے, اور طاہر القادری صاحب جھوٹے راویوں کے ذریعے انہیں تابعی ثابت کرنے پر تلے ہوئے. تو یہ ان کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ان کی اصل کتابوں سے رکھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی قسطیں بھی ہیں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, اور ان کے اوپر علماء حق نے بھی رد کیا ہے, بڑے ردود ان کے خلاف چھپے ہیں, اور ان کی اپنی جماعت سے بھی, بریلوی آزاد سے بھی ان پر رد کیے گئے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں اگر کوئی آپ بھائیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے, کیونکہ اب وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے, تقریباً اذان تک 20-22 منٹ ہیں, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو کر لیں. یہ ایک پروگرام تھا جو کہ مجاہد یو کے بھائی کی درخواست پر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے, اور طاہر القادری صاحب کا ان کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ اس طرح یعنی موضوع روایتیں بیان کرنے والے اور کذاب راویوں کی روایتیں پیش کرنے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں وہ تلاش کر لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب, ماشاء اللہ بڑا تشریف سے آپ نے حضرت دیا اور ایکسپلور کیا ہے افغانستانی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہوں اس کے درے سے پرہیز سے خدا سے محفوظ رکھے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. رات کو بھی ایک ساتھی میرے ساتھ یہاں بات کر رہے تھے, پھر وہ ٹیلی فون پہ چلے گئے, میرے ساتھ باتیں کرتے رہے, پتہ نہیں اب وہ یہاں آئے, بھائی آئے تھے جو بندی تھے وہ, تو وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے. وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, اور ایک سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ کی عمر جو تھی وہ 122 سال تھی. بہرحال جی پہلے ان بھائیوں کے سوال ہو جائیں, بعد میں جب موقع ملے ان شاء اللہ تو میں تھوڑی سی مزید آپ جو ہے وہ وضاحت فرما دوں. امام ماشاء اللہ کا بھی بتا بھی چکے ہیں, اگر اسی حوالے سے اگر کوئی مزید کچھ ہو تحقیق ہو آپ کی تو وہ بتا دیں. میں مائک دے رہا ہوں پہلے اسرار بھائی کو، دھرم بھائی کو، آپ آئیں باری باری، اور باقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کے اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اس حوالے سے، کیونکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں دوسرے روم سے بھی. یا ان کے حوالے سے آپ کو جانکاری ہوگی کئی باتوں کی، کتنے بھی فریبی لوگ ہیں اسلام آباد، تو ان کے حوالے سے اگر آپ سوال پوچھیں گے تو یقیناً یہ سب کے لیے بہتری ہوگی ان شاء اللہ. اسلام بھائی مائک بھی
شیر صاحب، میرا سوال تو کچھ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنے بھی حوالے دیے یہ کار سے لے کر دے دو تاکہ میں یہاں ہانگ کانگ میں رہتا ہوں، اور یہاں جو ہے کہ اخبار میں دے سکوں تاکہ ان کے سارے آدمیوں کو پتہ چل جائے
کیا کیا ہے. اگر آپ کے پاس کار ملا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کام انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے بھائی جو ہیں مجاہد یو کے بھائی وہ کر دیں گے انشاءاللہ. میں تو فارغ نہیں ہوتا ہوں، یہ موقع ہی نہیں ملتا ہے، اتنے کام ہیں آج. یہ بڑی مشکل سے یہ کتابیں جو ہیں جلدی جلدی نکال کر، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ حوالے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور ہر حوالہ جو میں نے پیش کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں. یعنی جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے اب بیان کر چکا ہوں، جو آج بیان کی ہیں یا پہلے بھی، تو اللہ کی فضل سے اصل کتاب سے حوالہ پیش کیا کرتا ہوں. تو یہ سارے حوالے آپ یا کسی بھائی سے، کسی اور بھائی سے لکھوا لیں انشاءاللہ شاء اللہ. دوسری بات یہ تھی کہ مجاہد یو کے بھائی کہہ رہے تھے کہ تابعی کے بارے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ اہل حدیث ان سے بغض نہیں رکھتے. امام صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، کسی سے بھی اہل حدیث بغض نہیں رکھتے، بلکہ ائمہ اسلام سے تو محبت کرتے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ امام صاحب کا تابعی ہونا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ جس میں امام صاحب نے کسی صحابی سے روایت بیان کی ہو جو امام ابو حنیفہ تک صحیح سند سے ثابت ہو، ایسی کوئی روایت نہیں. اور تیسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کی یہ جو قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ افضل انسان کوئی نہیں دیکھا، یہ امام ترمذی کی کتاب العلل میں صحیح سند کے ساتھ موجود، حسن سند کے ساتھ موجود ہے. اس طرح یہ اور بہت سی کتابوں میں ہے، غالباً ابن عدی کی کامل میں بھی ہے، اور اس طرح اور کتابوں میں بھی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب تابعی ہیں، ان میں سب سے قدیم حوالہ خطیب بغدادی کا ہے. خطیب بغدادی چوتھی پانچویں صدی ہجری کے محدث تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. تو خطیب بغدادی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تو موجود نہیں تھے، وہ تو ان کے صدیوں بعد پیدا ہوئے، تو یہ حوالہ منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے. اس سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یا دوسرے علماء ہوں، ان میں سے کوئی بھی امام ابو حنیفہ کو تابعی نہیں کہتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے جو منسوب کتابیں ہیں، مثلا قاضی ابو یوسف سے منسوب، محمد بن حسن شیبانی سے منسوب، ان میں سے ایک بھی ایسی روایت لکھی ہوئی نہیں ہے جو امام حنیفہ نے کسی صحابی سے بیان کیا. بلکہ امام دارقطنی کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو کہ حمزہ بن یوسف السامی کی سوالات کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور خطیب بغدادی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام حنیفہ نے انس بن مالک سے ملاقات بھی نہیں کی اور دیکھا بھی نہیں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا تابع ہونا ثابت ہے تو ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور تبع تابعین سے بھی اور ان کے شاگردوں سے بھی جو اعلی حق ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر تابع تھا تو اب اس کی تقلید کرنی ضروری ہو گئی, اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. ورنہ تو امام حنیفہ کے بہت سے استاد تابعی تھے, امام صاحب نے جن سے روایتیں لی ہیں, امام زہری ان کے استاد ہیں, محمد بن اسحاق بن یسار ان کے استاد ہیں, اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں, تو یہ تابعین میں سے تھے. اور ان کے علاوہ استادوں کے علاوہ بھی بہت سے تابعین ہیں. تو کسی کا تابع ہونا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے افضل ہے. اس بارے میں تفصیلی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہندوستان کے جلیل القدر عالم مولانا محمد رئیس ندوی حفظہ اللہ ان کی کتاب اللمحات جو ہے اس میں غالباً 100 کے قریب وہ حوالے لے کے آئے ہیں جن سے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ تابعی نہیں تھے. اللمحات کی 4 جلدیں چھپی ہوئی پاکستان میں ہیں, باقی مجھے پتہ نہیں کس کے علاوہ باقی بھی کوئی جلدیں چھپتی ہیں کہ. اچھا یہ ایک ٹیکسٹ میں سوال تھا, یہ کیا تھا پتہ نہیں, ٹیکسٹ والا سوال سمجھ نہیں آیا ہمیں. ہاں جی اچھا یہ ٹیسٹ میں یہ لکھا ہوتا کہ اگر کوئی کذاب راوی ہے اور اس کو کوئی سچا کہتا ہے تو کیا یہ جھوٹوں میں آئے گا. سمانہ تدوین حدیث کے بعد, اسماء و رجال کی کتابیں مدمن ہونے کے بعد اور علم ہونے کے بعد اگر اب کوئی آدمی کسی کذاب راوی کو سچا کہتا ہے تو بالکل وہ جھوٹوں میں آئے گا. رہا زمانہ تدوین حدیث, جس زمانے میں حدیث زبانی لوگ بیان کرتے تھے, جس وقت یہ وسائل نہیں تھے یا لکھی ہوئی کتابیں یہ ساری موجود نہیں تھی, اس زمانے میں اگر کسی محدث نے کسی کو کذاب کہا ہے دوسرے نے اس کو سچا کہہ دیا ہے تو اس حالت میں وہ کذاب نہیں بنے گا, بلکہ اس میں دیکھیں گے کہ جمہور محدثین نے میجارٹی نے کیا کہا ہے. لیکن زمانہ تدوین حدیث کے بعد جب محدثین کا اجماع ہو گیا کہ ایک راوی کذاب ہے جھوٹا ہے, اس کو اگر کوئی آدمی سچا کہتا ہے تو یہ بالکل جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, کیونکہ یہ کذاب راوی صرف وہ یہ اقوال ہی بیان نہیں کرتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. اور حدیث اگر موضوع بیان کرتے ہیں تو اس موضوع حدیث کو صحیح سمجھنے والا تو اس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھ سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جو جھوٹ ہے اور یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یعنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے اور آسمان کا جو موٹاپا ہے پتہ کتنا ہے. تو اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث حسن ذاتی سند کے ساتھ ثابت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, اس طرح پھر اوپر 500 سال کا اوپر. یہ لمبی حدیث ہے اور اس کو حافظ زابی نے کتاب العلوم میں لے کے آئے ہیں اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شیخ البانی رحم اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور یہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے جس طرح عثمان بن سعید الدارمی کتابیں یا دوسری کتابیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے. اگر یہ موقوف ہو تو بھی مرفوع حکمن ہے اور اگر مرفوع ہو تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو بہرحال یہ روایت ثابت ہے, حسن ہے. وقت تھوڑا ہے, بس یہ دو سوال کریں پھر مغرب کی وقت نماز کا وقت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. ایک سوال یہ ہے شیخ صاحب, جیسے کہ ہم بالخصوص انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ القابات اور خطابات دینے میں بڑے فیاض واقع ہوئی ہیں, تو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ طاہر القادری صاحب ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شیخ الاسلام, تو ہم نے تو جہاں تک سنا ہے یا پڑھتے ہیں تو یہ نام تقریباً ایک ہی کسی ہستی جس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آخر اسلام میں وہ کون سی ایسی حد ہے جس تک پہنچ کا گری علمی حد میں میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن حدیث کے حوالے سے وہ آدمی کتنا بڑا یعنی عالم بنتا ہے کہ وہ اس لقب کا اس لقب کا حقدار بنتا ہے جسے کہ شیخ الاسلام کہا جائے. تو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں اس لقب کے اوپر کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور کیا طاہر القادری جو ہیں جن کا عقائد اور جن کی جو اعمال ہیں وہ کفریہ شرکی اور بدعیاں ہیں اس کو شیخ الاسلام کہنا جائز ہے. جزاکم اللہ خیر.
شیخ الاسلام کا لقب اسلام میں علماء اہل سنت کی طرف سے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے بڑے عالم تھے, دین میں جن کی بڑی خدمات ہیں, جنہوں نے جہاد کیا ہے, جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دن رات کوشش کی. جس طرح کے امام عبداللہ بن مبارک ہیں اور اسی طرح کچھ اور, میرے علم کے مطابق کوئی 40 کے قریب ایسے علماء گزرے ہیں حدیث کے بڑے امام جن کو علماء محدثین کی طرف سے علماء حدیث کی طرف سے شیخ الاسلام کا لقب ملے. ان میں سے جو آخری امام ہیں 8ویں صدی کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, انہیں بھی یہ لقب دیا گیا ہے جلیل القدر علماء کی طرف سے. امام ابن تیمیہ کی بڑی خدمات ہیں, انہوں نے توحید و سنت کو بھی دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی, میدان جنگ میں بھی آگے رہے, حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, قرآن کریم کے اسی طرح دوسرے علوم کے بھی وہ بہت بڑے عالم تھے. ان کے بعد اب جو لوگ ہیں تو وہ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اپنے استادوں کو شیخ الاسلام کہے گا, بہت کچھ کہے گا. اگر بریلوی ہے تو اپنے مولویوں کو کہے گا کہ یہ بڑا شیخ الاسلام تھا, بڑا تھا. دیوبندی اپنے مولوی کو کہے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرند مریدا نمی پراند, کہ پیر خود نہیں اڑتے, مرید ان کو اڑاتے. پیر کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اڑ سکے, لیکن مرید اس کی کرامتیں اتنی منائے گا نا, وہ کہے گا کہ میرا پیر اڑتا ہے, عوام میں اڑتا ہے. تو اسی طرح یہ مختلف لوگ اس طرح لقب دیتے ہیں. اب طاہر القادری صاحب کو ان کے مقلدین جو ہیں, ان کے پیروکار, انہوں نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے, جبکہ دوسری طرف بریلویوں کا ایک بڑا گروہ ان کے بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے, اس پر جرا کرتے ہیں, اس کو برا کہتے ہیں, اس کے خلاف موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں. تو ان کے نزدیک تو شیخ الاسلام نہیں, ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں. وہ تو یہی سمجھنے, اس طرح دیوبندی آزاد بھی پیچھے نہیں رہے القاب میں, انہوں نے بھی حسین احمد مدنی کو شیخ الاسلام قرار دیا اور مکاتیب شیخ الاسلام کے نام سے وہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, حسین احمد ٹانوی مدنی, جنہوں نے محمد بن عبدالعاب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی گالیاں لکھی تھی اشرف ثاقب میں. تو یہ اہل بدعت جو فرقے ہیں یہ اپنے بڑوں کے بارے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں. آپ صرف حاجی امداد اللہ جو ہیں ان کے القابات پڑھ لیں کلیات امدادیہ میں, آپ حیران ہوں گے, تین چار لائنوں میں ان کے القاب ہیں, فلاں تھا, پتہ نہیں زابیہ دوراں ہیں, غزالیہ دوراں, پتہ نہیں کیا کیا کیا. وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا, میں شروع میں کبھی آپ کو سنا سکوں ان کے القاب. تو ان القاب کی کوئی حیثیت بھی نہیں. جو آدمی کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا, جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, خیانت کرتا ہے, اور اسی طرح غلط کفر یا شرکی عقیدے لوگوں میں پھیلاتا ہے, لوگوں میں بدعات کو جو پھیلاتا ہے, وہ کب شیخ الاسلام ہو سکتا ہے؟ اس کو شیخ البدعہ کا لقب دینا یہ مناسب ہے کہ آل, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام آل البدعت, آل بدعت کا یہ شیخ الاسلام ہے. جی بس یہ آخری سوال. ہاں جی,
کیا کوئی راوی کا افسا کمزور ہو مگر اسے جو ثابت نہیں, اس کے بارے میں ہمارا کیا اس کی روایت نہیں جائے؟
جو حافظ کمزور والے جو راوی ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں, ایک وہ راوی ہیں جن کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے, ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے. ایک ایسے راوی ہیں جن کو جمہور محدثین نے ثقہ و صدوق قرار دیا ہے, ایسے راوی کی روایت حسن ہوتی ہے. تو اس قسم کے کمزور حافظے والے راوی, ان کے بارے میں محدثین کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ محدثین کی اکثریت کس طرف ہے. وہ انہیں کیا کہہ رہی ہے. تو بس ٹھیک ہے جی, آپ بھائیوں سے میں اجازت دیتا ہوں. یہ پروگرام آج کا آپ نے ریکارڈ بھی کر لیا ہے, تاج القادری صاحب کے جتنے معتقدین ہیں ان تک پہنچا دیں کہ انہیں دیکھیں, انہیں بتائیں کہ دیکھو جی تاج القادری صاحب جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ تو کذاب راویوں کی روایتوں کو بطور حجت پیش کرتے ہیں اور وہ جھوٹے حوالے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیکی نے صحیح قرار دیا ہے اور بیکی نے ضعیف قرار دیا ہے, صحیح نہیں قرار دیا, الٹا اپنی دو کتابوں میں لکھتے ہیں. تو انہیں بتائیں کہ اس قسم کے جو ہیں آپ کے مولوی صاحب اس کے بارے میں آپ کیوں مبالغہ کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں وہ شیخ الاسلام ہے, کچھ تو اللہ سے ڈرے, اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں, دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. ضد کی تو کوئی ضرورت نہیں, ضد کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, ضد تو شیطان نے کی تھی. بس اسی کے ساتھ میں آپ سے جو ہے اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.